الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان اس کی ستاری اور لوگوں کا حسن ظن ہے. جو لوگ محبت میں ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے. اس لیے کہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، تقریباً ہر شخص کی آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ان آنکھوں کو لوگوں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، عیب ہی نظر آتا ہے. تو اگر کسی کو ہمارے اندر خوبیاں نظر آئے اور عیب نظر نہ آئے، یہ اس کی آنکھوں کا کمال ہے. اور یہ حق تعالی شانہ کی صفت ستاری کا مظہر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیری تعریف کرتا ہے تو وہ فی الحقیقت تیری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تو عیوب کا مجموعہ ہے. न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा। तो जिसमें अयूब ही अयूब हो उसकी अगर कोई तारीफ करे तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला शानहू ने उसके अयूब और तारीफ करने वाले के दरमियान सत्तारी का एक पर्दा डाल रखा है, जिसके नतीजे में वो देखने वाला अयूब को देख नहीं पाता। तो ये साहिब मारिफत बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई तेरी तारीफ करता है तो तू तो काबिल तारीफ है नहीं, अयूब का मजमुआ है, मासियत की दलदल में जिंदगी गुजार रहा है। तो जब कोई तेरी तारीफ करता है वो तेरी तारीफ नहीं, वो अल्लाह ताला शानहू की सिफत सत्तारी की तारीफ करता है, जिसने छुपा के रखा है। ये नेमत जरूर है, हमारी तमाम तर ना अहलियत और नालायकियों के बावजूद लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत हो, लोग हमारे साथ हुस्न जन का मामला करें और हमारे बारे में अच्छा ख्याल रखें, ये बहुत बड़ी नेमत। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला शानहु लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत पैदा करे, नेमत बहुत बड़ी। लेकिन इस किस्म की तारीफ की वजह से अपनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। यह तारीफ नेमत भी है और खतरे की घंटी भी है। अगर तारीफ सुनकर अपनी हकीकत भूल गए तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। आप सभी हजरात, हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब धुलियवी रहिमहुल्लाह ताला से वाकिफ हैं। अल्लाह ताला शानहू हजरत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इस सियाहकार को भी हजरत की कुछ शफकतें नसीब हुई। तो एक मरतबा मैं हजरत के साथ सफर में हो गया, एक बड़ी मस्जिद में हजरत का वास था और बड़े साहिब कमाल आदमी थे, जामेउल कमालात थे, बड़ा मजमा, बड़ी मस्जिद, बड़ा मजमा और मजमे में उलमा की बहुत बड़ी तादाद। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शेख कामिल या अच्छे आलिम को पहचानना हो तो ये देखो कि उलमा का उसके बारे में क्या ख्याल है। अवाम तो नावाकिफ होती है, वो तो हर किसी के पीछे चल पड़ते हैं। उलमा को देखो, अच्छे अच्छे उलमा, नेक उलमा, साहिब इल्म उलमा, तो बड़ा मजमा होता था और वाज भी बहुत आला दर्जे का होता था। और उलमा की जब बड़ी तादाद होती थी तो हजरत बहुत खुलते थे, खूब मजामिन वारिद हुई, बयान भी बहुत अच्छा हुआ। मैं भी करीब बैठा हुआ था, सुन रहा था, देख रहा था, मजे ले रहा था और दिल में ये ख्यालात अंगड़ाइयां ले रहे थे कि काश के मैं भी ऐसा होता, मगर काश के मैं भी ऐसा होता। इसमें कोई अच्छी नीयत कार फरमा नहीं थी, मेरी तो नादानी थी, मैं तो अब भी बहुत नादान हूं, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा नादान था। काश के मैं भी ऐसा होता, यानी मैं भी ऐसा मोहतरम होता, मकबूल होता, मुझे भी ऐसा मजमा मिलता, मैं भी ऐसी तकरीर करता, लोग वाह वाह करते। वाज खत्म हुआ, लोग टूट पड़े हजरत पर मुसाफे के लिए, मुलाकातें हुई। उस वक्त भी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता रहा कि काश के हमें भी ऐसा मौका मिले कि वाज से फारिग हों और मजमा टूट पड़े, लोग लाइन में खड़े हो जाएं मुसाफा करने के लिए। बचपन में जो चीजें दिल में दिल से गुजरती हैं مسافر مسافر سے فارغ ہو گئے, حضرت گاڑی میں بیٹھ گئی اگلی سیٹ میں اور میں دائیں طرف والی پچھلی سیٹ میں, اور گاڑی چلی کہ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور حضرت نے فرمایا کہ مولوی سلیم یہ کاغذ کے پھول ہیں, یہ لوگوں کا رجوع اور لوگوں کی تعریف اور لوگوں کا واہ واہ کرنا یہ کاغذ کے پھول ہیں, یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. مولوی سلیم یہ کاغذ کے پھول ہیں, اصل چیز تو عبدیت ہے. ابھی بھی یہ الفاظ گھوم رہے ہیں, گونج رہے ہیں, اصل چیز تو عبدیت ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آدمی فنا ہو جائے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. اصل چیز یہ ہے کہ مٹائے اپنے آپ کو انسان, مٹائے اپنے آپ کو, اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں, میرے اندر جو خیر نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالی شانہ کا فضل ہے. میں تو پتا نہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر تک بھی پہنچ سکوں گا یا نہیں, ڈر لگا رہی, ڈر ڈر لگا رہی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ آپ کے بارے میں لکھوں اور چھاپوں, اس لیے کہ بزرگان دین کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد ان کی سوانح چھپتی ہے اور لوگوں کو ان کے کمالات کی اطلاع ہوتی ہے, تو کفے افسوس ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ان کی زندگی میں معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنے بڑے ہیں, تو ان کی خدمت میں جاتے, ان سے استفادہ کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کون ہیں, تاکہ آپ کی زندگی میں لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اجازت چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی چیز لکھوں اور بارے خاطر ہو, طبیعت پر بوجھ بنے. تو حضرت نے وہاں سے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک کارڈ روانہ کیا اور کارڈ پر صرف ایک جملہ تھا, مولوی منظور خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میری تعریف میں کوئی کتاب چھاپو گے لیکن میرا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو کیا فائدہ. اس طرح کے جلسوں میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی جب تعریف ہوتی تھی, اور وہ قابل تعریف تھے, ہر اعتبار سے شیخ الحدیث قابل تعریف تھے, میں نے اپنے مرشد حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا, کئی مرتبہ سنا کہ حضرت شیخ کو تم کیا جانتے ہو, میرے مسیح الامت یہ فرماتے تھے, میرے ابا جی یہ فرماتے تھے, میرے حضرت مسیح الامت یہ فرماتے تھے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے کون واقف نہیں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو کیا جانو, میرے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث ولی نہیں ہے, سرتاج اولیاء ہے, سرتاج اولیاء. تو جب ان کی تعریف ہوتی تھی, دعوت و تبلیغ کا کام حضرت کی سرپرستی میں چل رہا تھا, سینکڑوں مدارس حضرت کی سرپرستی میں چل رہے تھے, خانقاہیں حضرت کی سرپرستی میں, تصنیف و تالیف والے سالے حضرت کی سرپرستی میں, حضرت سے مشورے لے رہے ہیں, حضرت کی دعائیں لے رہے ہیں, حضرت کی منشا پہ چل رہے ہیں, مگر تعریف ہوتی تھی تو حضرت روتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, جسم ہلتا تھا, اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو, میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو, اگر میں ایمان کے بغیر گیا تو یہ تعریف کس کام کی, میں جب مروں اور ایمان کے ساتھ جاؤں تو جتنی تعریف کرنی ہو کر لینا. حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی بہت اونچی شخصیت کے مالک ہیں, ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم انت عالم بی من نفسی وانا عالم بنفسی من الناس. بعض دفعہ اکابر مشائخ جب تشریف لاتے ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے عشاق ان کی محبت میں دو چار کلمات کہتے ہیں، اور وہ بھی حسن نیت سے کہ حضرت تشریف لائے ہیں، دو چار اچھے کلمات کہیں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہوگی، ان کی محبت پیدا ہوگی، تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو لوگوں کا بھلا ہوگا، اس نیت سے لوگ تعریف کرتے ہیں. میں تو اس جماعت میں شامل نہیں ہوں، میں تو اکابر مشائخ کی جماعت میں شامل نہیں، لیکن اکابر مشائخ تشریف لاتے ہیں، میرا خود کا بھی یہ معمول ہے، اکابر مشائخ جب ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کا اگر صرف طلبہ میں بھی بیان ہوتا ہے تو ان کے بیان سے پہلے دو چار منٹ ان کا تعارف کراتا ہوں. اور ہمارے یہاں مدارس میں بھی درس نظامی میں یہ معمول ہے اساتذہ کا کہ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے احوال کو بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب مصنف کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس اوتھر کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جب عظمت پیدا ہوگی تو اس کتاب کی قدر ہوگی. تو مشائخ اور اکابر جب تشریف لاتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے چاہنے والے یا ائمہ حضرات یا علماء حضرات، تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے دل میں کہ عجیب بات ہے، ان کے سامنے تعریف کرتے ہیں. تو مقصود تعریف نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس شخصیت کی عظمت بیٹھے، لوگ ان میں جو کچھ خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو سن کر ان کے گرویدہ ہو جائیں، اور جب گرویدہ ہو جائیں گے تو بہت توجہ سے باتوں کو سنیں گے، اور باتوں کو سن کر وہ اللہ سے جڑیں گے. تو تعریف کرنے والے کا مقصود جو ہے وہ اپنے شیخ یا اپنے استاد کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھلا ہو، سننے والوں کا، یہ بے توجہی سے نہ سنیں. اور جہاں تک وہ علماء مشائخ کا تعلق ہوتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت شرمندہ، بعض پر توازو کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ٹوک بھی دیتے ہیں، اور بعض صبر و ضبط کر جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیچارہ حسن ظن کے ساتھ میری تعریف کر رہا ہے اور میں ٹوک کر کے اسے سب کے سامنے ذلیل کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. بعض دفعہ یہ خیال دل میں جنم لیتا ہے کہ اگر میں نے اسے ٹوک دیا تو میرا نفس شرارت کرے گا کہ اب لوگ میری اور زیادہ تعریف کریں گے کہ دیکھو ان کی تعریف ہو رہی تھی اور انہوں نے روک دیا، یہ تو بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. ایسے خیالات اندر جنم لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو خود بخود دل رہنمائی کرتا ہے، اس لیے وہ صبر کر جاتے ہیں، ضبط کر جاتے ہیں اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں. انہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، لیکن کیا تعریف ہو رہی ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، وہ کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ میری نالائکیوں کے باوجود بھی لوگ میرے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں، اے اللہ جس طرح اتنے بڑے مجمع کے سامنے آج تو نے مجھے رسوائی سے بچایا ہے، قیامت کے دن بھی اسی طرح ستاری کا معاملہ کر کے مجھے رسوائی سے بچانا. اے اللہ یہ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اور قیامت کے دن تو بالکل اس کے برخلاف ہوگا، تو میں ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے مجھے ویسا بنا دے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ اس تعریف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن کسی جگہ جا رہے تھے، اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو دو شخص کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ جو بزرگ آ رہے ہیں تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. تو کہا یہ ابو حنیفہ ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. اور یہ حقیقت نہیں تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، گھر جا کر اپنے معمولات سے فارغ ہو کر سو جاتے تھے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ان صاحب کے دل میں یہ بات ڈال رکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ ابو حنیفہ ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. دیکھو تعریف سنی انہوں نے, اور تعریف جو ہے وہ خلاف حقیقت تھی, حقیقت نہیں تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو رک گئے, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ یعقوب, ان کا نام یعقوب تھا, یعقوب کیا یہ اچھی بات ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں تعریف کریں اور ہمارے اندر وہ چیز نہ ہو؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کہیں اور وہ چیز ہمارے اندر نہ ہو؟ اور امام ابو یوسف سے کہا کہ انشاءاللہ آج سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا. اور اس دن سے لے کر موت تک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بزرگوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس تعریف سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ بھائی آرام سے سو بھی جاؤ اور ایسی تعریف بھی ہو رہی ہے. تو امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انت عالم بی من نفسی. وہ تعریف کرنے والا اپنی تعریف کر رہا ہے اور یہ اللہ سے بات کرنے لگ جاتے تھے. اللہم انت عالم بی من نفسی, اے اللہ تو مجھ سے جتنا واقف ہے اتنا میں بھی خود سے واقف نہیں ہوں, جتنا تو میری خوبیوں اور میری کمیوں سے واقف ہے اتنا میں خود بھی واقف نہیں. اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو جتنا تو واقف ہے میں نہیں, اور میرے اندر جو برائیاں ہیں تو کتنی ہیں, اگر میں گننے جاؤں تو مجھے 10 نظر آئیں گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ درجنوں ہیں. اے اللہ آپ میرے بارے میں جتنے واقف ہیں اتنا میں خود نہیں. وانا عالم بی من نفسی, وانا عالم بی نفسی من الناس, اور میں اپنے بارے میں جتنا واقف ہوں اتنا لوگ اور یہ تعریف کرنے والے واقف نہیں ہیں. یہ اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ یہ میرے احوال سے واقف نہیں ہے, یہ مجھے دن میں دیکھتے ہیں رات میں نہیں دیکھتے, یہ مجھے مسجد میں دیکھتے ہیں گھر میں نہیں دیکھتے, یہ دن میں بھی 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں ہوتے, یہ جب مجھے مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت ان کو میری نیت کا پتہ نہیں ہوتا. تو اے اللہ تو مجھ سے جتنا واقف ہے اتنا میں خود سے واقف نہیں, اور میں خود سے جتنا واقف ہوں اتنا لوگ مجھ سے واقف نہیں, اس لیے تعریف کر رہے ہیں. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لی ما لا یعلمون, اے اللہ میرے وہ گناہ اور میرے وہ عیوب جن کا ان کو پتا نہیں ہے تو معاف کر دے تاکہ ان کو قیامت کے دن بھی پتا نہ چلے, ابھی بھی پتا نہیں ہے لیکن اے اللہ معاف کر دے اور میرے نام اعمال سے مٹا دے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کو پتا نہ چلے. اور اے اللہ یہ جو میری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں, یہ آپ کا کتنا بڑا احسان, اور اس احسان کا استحضار کر کے میں اپنی زندگی کو نہ بدلوں تو قیامت کے دن میرا بہت بڑا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ تیرے گناہوں کے باوجود بھی میں نے تجھے عزت دی تھی, اس کے باوجود تو نے ناشکری کی تھی اور ان گناہوں میں تو لت پت رہا. تو یہ اللہ ولا تواخذنی بما یقولون, یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں اس کے بارے میں میری آخرت میں پکڑ نہ کرنا, مجھے توفیق دینا کہ میں اس کا شکر ادا کروں اور شکر ادا کر کے توبہ کر لوں. تو ہمارے مولوی عمران جو ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں, اور بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے, اور محبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبک الشیء یعمی ویسم, محبت جو ہے آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے. تو عیوب نظر آتے ہیں مگر پھر بھی نظر نہیں آتی, اور کوئی برائی بیان کرتا ہے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں سنتے نہیں, دیکھتے ہیں تو اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں محبت میں, اور کان بری بات سنتے ہیں تو اندر نہیں جاتی وہ بات. مجنو کو جب لیلا سے بہت زیادہ محبت ہو گئی اور اس کے چرچے ہونے لگے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں لیلا کو، تو بلایا دربار میں، اور جب لیلا کے چہرے پہ نظر پڑی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کہا یہ ہے وہ لیلا جس پر تو فریفتہ ہو گیا ہے، تجھے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو مجنو نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے آپ کو میری آنکھیں چاہیے، میری آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے گا. تو محبت میں انہوں نے دو چار کلمات کہہ دیے. حقیقت یہ ہے کہ میں دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہت مسکین ہوں، اور یہ بات میں توازن نہیں عرض کر رہا ہوں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں اس وقت جو جذبہ اندر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں ترسوں میرا انتقال ہو جائے، اور جب کسی اچھے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی اچھے آدمی کا، جس کے بارے میں ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک تھے، یہ بزرگ تھے، تو ہم لوگ ان کا ذکر خیر تو بہت کرتے ہیں لیکن ایصال ثواب نہیں کرتے. تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ کل پرسو ترسو اگر میرا انتقال ہو جاوے اور آپ کے ذہن میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ذکر خیر تو بہت کریں لیکن ایصال ثواب کی طرف توجہ نہ کریں. تو میں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ آخرت کے اعتبار سے میں کلی طور پہ مسکین اور فقیر ہوں، اس لیے کل پرسوں ترسوں 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد جب بھی یہ خبر آئے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے آپ حضرات سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، میری درخواست ہے کہ بہت زیادہ دعا کر کے، ایثار ثواب کر کے میری دستگیری کرنا اور میں آخرت کے عذاب سے اور پکڑ سے بچ جاؤں، اس میں میری مدد کرنا. اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب ہے. کائنات میں جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، جتنے ڈالر ہیں، جتنے پاؤنڈ ہیں، جتنے کواچا ہے، جتنے روپیے ہیں، جتنے بنگلوں ہیں، جتنی جائیداد ہے، جتنی فیکٹریاں ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالی شانہ کو قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب مل کر جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے دعائیں بہت کی. ایک دن جذبے میں آ کر بہت دعا کی، اللہ سے آہوزاری کی، اللہ تعالی شانہ نے اسے لڑکی عنایت کی. اب لڑکی مل گئی، بہت خوش ہوا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 2-3 مہینے میں انتقال کر جاتی، اس لیے اس نے یہ قسم کھا لی کہ اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ نے میری اس بچی کو جوان کیا اور جوان کرنے کے بعد اسے شادی کے قابل بنایا اور شادی کے قابل بنانے کے بعد اس کا رشتہ طے ہو گیا اور اس کے بعد شادی ہو گئی، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے رخصت کرتے ہوئے دونوں جہان کی دولت دوں گا. غریب آدمی تھا، قسم کھا لی اس نے اشتیاق میں، شوق میں، خوشی میں. بچی بڑی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، رخصتی کا وقت آیا. رخصتی کا وقت آیا تو اسے وہ اپنی قسم یاد آئی، और पहले जमाने में लोग कसम को तोड़ने से बचने की कोशिश करते थे कि अच्छा नहीं है, अब कसम टूटनी नहीं चाहिए, तो मुफ्तियों के पास जाने लगे वो कि मैंने ऐसी कसम खाई है, इससे खलासी का क्या रास्ता है। तो हर शख्स ने यह कहा कि जब तुम्हारी बच्ची को तुम रुखसत करोगे, तुम्हारे पास दोनों जहान की दौलत तो है नहीं, इसलिए तुम दे नहीं सकोगे, तो कसम टूटेगी, और जब कसम टूटेगी तो कफारा दे देना। लेकिन ये चाहते थे कि किसी तरह कसम न टूटे, कफारा तो बहुत मामूली था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये चलते चलते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अली के पास गए, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अली ने यह फरमाया कि देखो मंगनी हो गई है, निकाह की तारीख तय हो गई है, 2-3 साल के लिए निकाह को मुअख्खर कर दो, और किसी अच्छी आलिमा या किसी अच्छे आलिम के हवाले करो तुम्हारी बच्ची को, जो इसको कुरान की तालीम दे, इसको कुरान की तफसीर सिखाए, अच्छी तरह से कुरान पढ़ना सिखाए तजवीद के साथ, और कुरान की तफसीर सिखाए, और जब ये कुरान की तफसीर सीख ले फिर रुखसदी की तारीख मुकर्रर करो, और जब रुखसदी का वक्त आए तो उसके हाथ में हदीयतन कुरान पकड़वा दीजिए, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। इसलिए कि कुरान और कुरानी उलूम जो है वो दोनों जहान की दौलत से आला है, दोनों जहान की दौलत से आला। इतनी कीमती शय मेरे भाइयों, इतनी कीमती शय अल्लाह ताला शानहू ने हमें अता फरमाई है, लेकिन हमारी सबसे कम वाबस्तगी इसी कीमती शय से है, सबसे कम वाबस्तगी। इसीलिए जब हिफ्ज़े कुरान का जलसा होता है, तकमील हिफ्ज़े कुरान का, तो कोई खास लोगों के दिलों में ऐसा बहुत ज्यादा कोई अजमत वगैरह नहीं होती इन कुरान को खत्म करने वालों की, ओहो पूरा कुरान खत्म कर दिया माशाल्लाह बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नहीं ऐसा नहीं होता। लोग तो इसलिए जमा हो जाते हैं कि आना पड़ता है रिश्तेदारों की वजह से, इसीलिए 50 खत्मे कुरान की मजलिसें होंगी लेकिन नहीं आएंगे। आज इसलिए आ गए कि रिश्तेदार का बच्चा कुरान खत्म कर रहा है, तो ये इसमें भी मुंह दिखाई की रस्म हो गई, अब मुंह दिखाई, और इसके लिए जामिया से इंग्लैंड और इंग्लैंड से जामिया तक के सफर भी होने लगे कि खत्म कुरान हो रहा है इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत से लोग दुआ की कबूलियत की वजह से आ जाते हैं कि हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बेगम को कैंसर हुआ है तो शायद यहां कबूल हो जावे, दुकान अच्छी तरह चल नहीं रही है तो शायद कबूल हो जावे दुआ। और यहां बैठे बैठे ये ख्याल किसी को नहीं आता उन बच्चों को देखकर के कितना बड़ा अचीवमेंट है, उन बच्चों के बापों पर नजर पड़ती है तो ये ख्याल नहीं आता कि ये बाप कितना खुश नसीब है, नहीं मेरे भाइयों ऐसा ख्याल नहीं आता हमें। इसलिए कि कुरान की जो अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए वो नहीं है। या अय्युहन्ना सुकद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ये मौइज़ा है नसीहत, वह शिफाउल लिमा फी सुदूर, दिल की जितनी बीमारियां हैं उन सब के लिए शिफा, दिल की सबसे बड़ी बीमारी कुफ्र शिर्क और निफाक, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन के दिलों में कुफ्र शिर्क और निफाक था, बहुत से ऐसे थे कि मुनाफिक थे और अल्लाह ताला शानों ने फिर ईमान की दौलत से नवाजा। ये कुफ्र शिर्क और निफाक की बीमारी को जो शिफा मिली वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान को सुनकर, कुरान शिफा है, कुफ्र के लिए शिफा, शिर्क के लिए शिफा, निफाक के लिए शिफा, हसद के लिए शिफा, बुग्ज के लिए शिफा, बुख्ल के लिए शिफा, दिल के जितने रोग हैं उन सब के लिए शिफा, शिफा उल लिमा, लिमा माम है, लिमा फी सुदूर, दिलों में जितनी बुराइयां हैं उन सब के लिए शिफा है। वहुदा हिदायत है, वरहम रहम है, वहादा किताब उन अंजलनाहु मुबारक, ये बरकत वाली चीज है किताब, ये किताब है, ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, और ये किताब कैसी है, मुबारक है, मुबारक, और जो चीज मुबारक होती है उससे जो अपने आप को वाबस्ता करता है वो भी मुबारक हो जाता है। काबा मुबारक है, जो अपने आप को वहां वाबस्ता करता है वो भी मुबारक हो जाता है। मक्का मुकर्रमा मुबारक, मदीना मुनव्वरा मुबारक। क्यों जाते हैं लोग? इसीलिए जाते हैं कि वो बरकत वाली जगह है, तो हम भी बरकत वाले हो जाएंगे। रमजान मुबारक का महीना मुबारक, तो उसमें बहुत लोग मुबारक हो जाते हैं। ये किताब भी मुबारक है, और जब मुबारक चीज से कोई वाबस्ता होता है तो वो भी मुबारक हो जाता है। हजरत कारी फतेह मोहम्मद पानीपति साहिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे उन लोगों को जिनके चेहरों पे शरीर दाढ़ी नहीं होती थी, या तो वो दाढ़ी मुंडवाने वाले होते थे या एक दाढ़ी कटवाने वाले होते थे, जिनके चेहरों पे शरीर दाढ़ी नहीं होती थी, तो बहुत प्यार से फरमाते थे कि अपने चेहरे को मुबारक नबी की मुबारक सुन्नत से मुजयन कर, अल्लाह तेरे चेहरे को भी मुबारक बना देगा। तो मुबारक चीज जब चेहरे पे आएगी तो चेहरा भी मुबारक हो जाएगा। तो ये किताब मुबारक है, ये मुबारक किताब किसी के सीने में उतरेगी तो उसका सीना भी मुबारक हो जाएगा, और सीना मुबारक हो जाएगा तो उसका पूरा जिस्म मुबारक, और जिस्म मुबारक तो उसकी पूरी जिंदगी मुबारक। अगर हम कुरान से वाबस्तगी इख्तियार करें, हम उसको पढ़ें तो पढ़ने वाले मुबारक हो जाएंगे, उसको समझें समझने वाले और मुबारक, पढ़ने वाले मुबारक, समझने वाले और मुबारक, और समझने के बाद अगर हम अमल करें तो अमल करने वाले और मुबारक, पढ़ने वालों की जुबान मुबारक होगी और फिर उसके असरात पूरे जिस्म में मुरतब होंगे, मगर हल्के फुल्के अंदाज में। समझने वालों का दिल दिमाग भी मुनव्वर होगा, उसका असर और ज्यादा होगा, और फिर अमल होगा तो हर हर उज्व मुबारक होगा, हर हर उज्व मुबारक। और फिर जब वो इसकी तबलीग करेगा आगे कुरान के हुरूफ की, कुरान के अल्फाज की, कुरान की तफसीर की, तब आगे तबलीग करेगा, आगे पहुंचाएगा, तो ये बरकत जो है वो पूरे आलम में आम होगी। मेरे भाइयों, अपने आप को वाबस्ता करो कुरान मजीद से। कुरान मजीद को पढ़ना भी है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान मजीद को समझना भी है, और समझने के बाद उस पर अमल भी करना है, और अमल करने के बाद हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उन मजामीन को दूसरों तक पहुंचाए। आज मैं यही एक पैगाम देना चाहता हूं कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो सही जराए से, उलमाए हक्का की सोहबत में बैठकर, मोतबर उलमाए किराम की तफसीरों को पढ़कर, और जहां समझ में ना आए उलमा को पूछकर कुरान को समझो। ये जो हमारा एक जहन बन गया है कि कुरान की तफसीर को समझना ये उलमा का काम है, तो क्या कुरान उलमा की हिदायत के लिए उतरा है? अवाम की हिदायत के लिए नहीं उतरा है। वनजलना इलैका ज़िक्र, कुरान तो ये कहता है कि ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ ये कुरान नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? ताकि आप इसकी तफसीर देखते रहें, और सहाबा में से उन लोगों को जमा करें जो उलमा है और उनको तफसीर पढ़ाएं? नहीं, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप तमाम लोगों को इसकी तफसीर बयान करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिम्मेदारी यह थी कि कुरान के एक एक हर्फ को उम्मत तक पहुंचाए, और दूसरी जिम्मेदारी यह थी कि कुरान मजीद के एक एक हर्फ की तफसीर भी उम्मत तक पहुंचाए, और तीसरी जिम्मेदारी यह थी कि उनको उस कुरान की तफसीर और कुरान के मानी पर अमल करने पर उभारे और अमल करने पर लाएं। और किस कदर एहतमाम था, अल्लाह अकबर, इमाम मुजाहिद रहिमहुल्लाह तआला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द हैं, और उस जमाने में जो तरीका ये तालीम था वो अजीब गरीब, जितने असातीन होते थे बड़े बड़े होते थे उनके पास जाता था, एक एक ही शागिर्द, यहां भी जाए यहां भी जाए यहां भी जाए यहां भी जाए, इनके पास एक साल रह करके जो कुछ लेना था ले लिया, अब इनके पास जाकर छह महीने लेकर ले लिया, लगे रहते थे इसमें। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो है, उन्होंने फिकह भी हासिल किया होगा, हदीस का इल्म भी हासिल किया होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा, और मुख्तलिफ असातिदा से उलूम कुरानी भी हासिल किए होंगे, लेकिन उनके हालात में लिखा है कि सिर्फ तफसीर कुरान करीम, और वो भी सिर्फ एक उस्ताद से, दूसरे असातिदा से भी तफसीर पढ़ी, لیکن صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن مجید کی تفسیر کل 30 مرتبہ پڑھی تھی. کل 30 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی, اس لیے کہ ان کو قدر تھی کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے, یہ میرے اللہ کا لیٹر ہے, میرے اللہ کا خط ہے. کسی محبوب کا خط آتا ہے, کسی معشوق کا خط آتا ہے, کسی محب و عاشق کا خط آتا ہے تو ہم اسے جیب میں رکھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ, پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں, پڑھ کر دوسروں کو سناتے ہیں, اور فائل میں محفوظ جگہ پر رکھ کر 6 مہینے کے بعد بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اگر ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے محبت ہوتی, اللہ کا عشق ہمارے دلوں میں ہوتا, تو ہم بھی میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے آئے ہوئے اس خط کو نہ صرف یہ کہ پڑھتے بلکہ اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں یہاں لساکا کے علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کرو. دیکھو کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ میں کہہ کر جاؤں گا. میرا تو یہ معمول ہے, جہاں کہیں جاتا ہوں جو حق بات میرے دل میں آتی ہے میں کہہ کر جاتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے پوچھنا ہو. علماء کرام کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں, آپس میں مشورے کریں, اور کم سے کم ہر مسجد میں ایک مرتبہ درس قرآن ہو, ایک مرتبہ کم سے کم ہر مسجد میں, اور ایک مرتبہ کم سے کم درس حدیث ہو. لوگوں کو وابستہ کرو قرآن سے, لوگوں کو وابستہ کرو احادیث شریفہ سے, لوگوں کو موقع دو کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں, ان کو موقع دو کہ وہ اللہ کے نبی کے کلام کو سمجھ سکیں. ہم نے 6-6 8-8 10-10 سال مدارس میں گزارے اور ہم براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھنے پر ہمیں قدرت حاصل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم عوام کو محروم رکھتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے, کوئی آئے نہ آئے, ہمیں ان کے لیے یہ فیسیلٹی مہیا کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم سبکدوش ہو سکیں کہ لساکا کے عوام کے لیے آپ کے کلام کو سمجھانے کے لیے ہم نے انتظام کیا تھا مگر انہوں نے نہیں اہتمام کیا تھا, ہم کیا کرتے. اور عوام کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے, ایک تحریک چلنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کوئی سمجھا نہیں رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کے کلام کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ کوئی عالم تیار نہیں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ مسجد کی منتظمہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طلب ہو, مطالبہ ہو, درخواست ہو تاکہ منتظمین بھی اس کی طرف متوجہ ہوں, علماء بھی اس کی طرف متوجہ ہوں, اور سب متوجہ ہوں, اور قال اللہ اور قال الرسول کے حلقے مساجد کے اندر نظر آنے لگی. میرے بھائیو اگر یہ ہو گیا, پہلے بھی میں درخواست کر کے گیا تھا اور آج بھی درخواست کر رہا ہوں, اور آج بھی اس درخواست کی اگر سنوائی نہیں ہوگی تو جتنی مرتبہ بھی آؤں گا اور موقع ملے گا میں یہ کہتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا, اس لیے کہ بہت وابستہ قرآن مجید سے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے, اگر علماء کے ذہن میں یہ ہے کہ عوام کا قرآن سے کیا تعلق, تفسیر سے عوام کا کیا تعلق, یہ تو ہمارا کام ہے, اور اگر عوام کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق, یہ تو علماء کا کام, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن ہر ایک کے لیے اترا ہے اور قرآن ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق سمجھایا جانا چاہیے. قرآن سے دلوں کو شفا ملتی ہے, قرآن سے کفر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں, شرک کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. کیا پتا کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی کفر کے جراثیم ہوں, کیا پتا کہ ایمان کے ساتھ شرک کے جراثیم ہوں, نفاق کے جراثیم ہوں جو موت کے وقت ہمارے سامنے ظاہر ہو کر کے آئے. یہ کفر شرک اور نفاق کے جراثیم کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کا درس ہو اور قرآن مجید کو ہم سنیں اور سمجھیں. وہ شفاء لما فی الصدور, حسد کا اس میں علاج ہے, کینے کا اس میں علاج ہے, بد عملی کا اس میں علاج ہے, خواہش پرستی کا اس میں علاج ہے, حد سے زیادہ مال کی محبت کا اس میں علاج ہے, اسباب سے نظر ہٹانے کا اس میں علاج ہے, اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا اس میں علاج ہے. جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, کہتے ہیں کہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہے, اگر کسی کو کوئی چیز قرآن میں نظر نہ آئے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ میری عقل کا قصور ہے نہ کہ قرآن کا.
عجیب و غریب کتاب، اللہ اکبر، عجیب و غریب کتاب. میں جب دار العلوم بری میں پڑھاتا تھا تو لیسٹر جب بھی میں آتا تھا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جو دعوت کا ایک جذبہ میرے اندر ہے، دعوت کا جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے، بوڑھا ہے اس کے ساتھ بھی میں بعد میں لگ جاؤں گا، اور دو تین سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی دین کی کوئی نہ کوئی بات میں ضرور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ جو آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں اور میں اس طرح یہاں بھی آتا ہوں تو میں فارغ نہیں بیٹھتا، میں سوتا بھی بہت کم ہوں اور باقی سارے وقت میں مشغول رہتا ہوں. اس پورے سفر میں والدہ کے ساتھ صرف دو مرتبہ بات ہوئی ہے، صرف دو مرتبہ مشغولی. تو اس وقت نیا نیا میں فارغ ہوا تھا، مدرسے میں پڑھا رہا تھا، والدین کو ملنے کے لیے لیسٹر آتا تھا، تو نوجوانوں کے ساتھ تعلق قریب کرنا، اپروچبل بہت رہتا ہوں اور رہنا چاہیے، ہر عالم کو اپروچبل رہنا چاہیے، ہر عالم کو اپروچبل بھی رہنا چاہیے اور ہر عالم کو توجہ بھی دینی چاہیے آنے والوں کو تاکہ ان کو دین سکھایا جائے. تو آتے تھے تو کچھ نوجوان ایک غیر مسلم کو میرے پاس لے آئے، وہ سیاہ فام تھا، ویسٹ انڈیز کا تھا، کہا کہ اس کو اسلام سے کچھ دلچسپی ہے تو اس کے ساتھ دین کے بارے میں بات کرنی ہے. باتیں ہوئی، اچھی نشستیں رہی، دوسرے دن پھر آیا، اچھی نشست رہی، میں بری چلا گیا. میں نے کہا میں دو ہفتے کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے. تو اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہا، اور ایک وقت وہ آیا، اس کا نام ڈیوڈ تھا، ایک وقت وہ آیا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اسلام میرے اوپر کھل چکا ہے، اب میرا دل بالکل مطمئن ہے اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ہی پرابلم ہے میرے لیے، ایک ہی پرابلم ہے. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے شعور آیا اور کچھ سمجھ آئی، اس وقت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود سمجھتا رہا. تو دل جو ہے انہیں معبود کے مقام سے اتار کر رسول اور انسان کے مقام پر لانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے. اسلام مذہب حق ہے وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ ایک میرے لیے رکاوٹ ہے کہ جس کو آج تک معبود سمجھ کر جس کی پرستش کرتا رہا، اسے اس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ عبداللہ و رسولہ، ہی از دی سرونٹ آف اللہ، جو سن آف گاڈ تھا اسے سرونٹ آف اللہ قرار دینا، یہ میرے لیے بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا داؤد دیکھو آج کوئی ڈسکشن نہیں، آج ڈسکشن نہیں، ہمیشہ ڈسکشن کے بعد ہم کھانے پر بیٹھتے تھے، آج سیدھے دسترخوان پر، کھانا کھا لو، کھانا کھا کر تم گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، اور گھر جا کر کے تم وضو کرو. وہ وضو بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا. میں نے کہا وضو کرو تم، اور وضو کر کے کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اندھیرے میں اللہ سے دعا کرو. گاڈ کو تو وہ مانتا تھا، گاڈ سے دعا کرو، اور دعا میں تم یہ کہو کہ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حق چاہیے. میں نے کہا تم گاڈ سے کہو کہ مجھے کرسچینٹی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسلام میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، جوڈیزم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سارے مذہبوں کا نام لے کر کہو، اس میں اسلام بھی، اسلام میں بھی مجھے دلچسپی نہیں ہے، مجھے دلچسپی اس مذہب میں ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے، اے اللہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے جو مذہب آپ نے مقرر کیا ہے، دنیا میں اس وقت بہت مذہب ہے، آپ میری خود رہنمائی کیجئے اس کی طرف. اور میں نے کہا یہ پرے کر کے تم سو جاؤ، اور صبح تک میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور کچھ نہ ہو تو دوسرے دن بھی ایسا کرو، تیسرے دن بھی ایسا کرو، گاڈ سے تم پرے کرو. کھانا کھلایا اور وہ روانہ ہو گیا، اور دوسرے دن فجر کے وقت میں مسجد میں تھا وہ، اور مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا، اسے کلمہ پڑھایا پہلے. جب کوئی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو اسے اگر اطمینان آپ کو ہو جائے کہ اس نے اسلام سمجھ لیا ہے اور عقیدے اس کے درست ہیں، تو فوراً کلمہ پڑھا دو. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں لے جائیں گے، جمعہ کے دن کلمہ پڑھائیں گے، اس سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گیا تو فوراً کلمہ پڑھا دو. اور پھر اس کی دلداری کے لیے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے دوبارہ جو کچھ کرنا ہے مسجد میں کیجئے، مگر فوراً اسے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو میں نے پہلے تو اس کو وہیں اسلام قبول کروایا، اور میں نے کہا چلو گھر جا کر کے ہم چائے وائی پیتے ہیں، بریکفاسٹ۔ تو گھر آیا، میں نے کہا داؤد کیا ہوا؟ مجھے پتا تھا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے جس طرح کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے بہت سنسیریٹی کے ساتھ دعا کی اور رونا بھی مجھے بہت آیا۔ کل رات کو میں سویا، پھر بستر میں سویا تو میں بے قرار تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ میری آخرت کا مسئلہ تھا، مجھے فکر تھی کہ اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو میرا کیا ہوگا۔ تو میں بہت بے قرار تھا اور پہلو بدل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، بہت گھبراہٹ مجھے ہو رہی تھی۔ تو مجھے پہلے کا تجربہ یہ تھا کہ جب بھی میں قرآن مجید کو کھول کر پڑھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ رات تو بہت لمبی ہے ابھی، اور نیند آ نہیں رہی ہے، قرار مل نہیں رہا ہے، تو چلو قرآن کھولوں، میرا یہاں کوئی نہ دوست ہے نہ بیوی ہے نہ فیملی ہے، تو قرآن پڑھوں تاکہ مجھے کچھ تسلی ہو۔ تو کہا کہ میں نے دوبارہ ایبلوشن کیا، وضو کیا، اور میٹ کے اوپر نیچے زمین پر بیٹھ گیا، اور میں قرآن پڑھنے کے لیے بہت ادب سے، اور کہا کہ جیسے ہی میں نے قرآن کو یوں کھولا، اور قرآن کو کھول کر سب سے پہلے الفاظ جس پر میری نظر پڑی وہ یہ تھے، لَن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ۔ یہ ہے قرآن میرے بھائیو، جس سے ہم اور آپ بھاگتے ہیں، جس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، میں کسی کو تانا نہیں دیتا، یہ جگہ تانا دینے کی نہیں ہے، میں ذرا جو سختی سے بول رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اندر سے میں بہت ڈیسپریشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ لوسا کا میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے اور عوام اور علماء سب قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ ایک مجھے درد ہے، درد درد۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں بیٹھ کر کسی کو تانا دے کر گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ کی بھی آخرت بنے۔ کہا کہ یوں کیا اس کو دل میں چھبن تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے، اب یہ کہنا کہ وہ اللہ کے بندے، یہ میرے لیے بہت مشکل۔ تو کہا کہ میں نے قرآن کھولا تو قرآن کی سب سے پہلی جو آیت جس پر میری نظر پڑی، ترجمہ تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ لَن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود کو اس بات کی حیا، شرم اور آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ تو کہا کہ میرے دل سے وہ کانٹا نکل گیا کہ جب خود عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے اللہ کے بندہ بننے میں، تو مجھے کیوں آر ہو ان کو اللہ کا بندہ تسلیم کرنے میں؟ کب کانٹا نکل گیا، بالکل انشرا ہو گیا میرے قلب کو۔ یہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ کانٹوں کو نکالتا ہے قرآن، کانٹوں کو نکالتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کانٹوں کو نکالتی ہے، اور سمجھے تو اور زیادہ، اور عمل کرے تو اور زیادہ، اور دوسروں تک پہنچائے تو اور زیادہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو وابستہ کرو اس کتاب سے۔ ہم کتاب پڑھیں گے نہیں تو کتاب کی عظمت ہمارے دل میں نہیں آئے گی، یہ کتاب کیا ہے، جب سنیں گے تو عظمت آئے گی کہ او ہو ہو، قرآن، قرآن میں یہ مضامین ہے، توحید کے مضامین، توحید کے مضامین جس طریقے سے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اتنے کسی جگہ، ایسے کسی جگہ پر نہیں۔ احادیث میں بھی قرآن میں جس طریقے سے توحید کے مضامین بیان کیے گئے ہیں اس طریقے سے احادیث میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول کا کلام رسول کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام مخلوق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام خالق کا کلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کو خوب پڑھو، خوب پڑھو، ایک کام تو یہ کرنا ہے، قرآن کو خوب پڑھو۔ آج یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ نیت کر لے کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی درجے میں تلاوت انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے لیے میں جو نصاب بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ کوشش کرو کہ صبح کو یاسین شریف ہو جائے، اور روزانہ سونے سے پہلے کوشش کرو کہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، اور سورہ واقعہ ہو جائے۔ یاسین شریف پڑھو گے تو دن کے سارے کام آپ کے پورے ہو جائیں گے، حدیث میں آیا ہے۔ سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو گے تو قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن کی پکڑ سے نجات، اور سورہ واقعہ پڑھو گے تو گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے، ایک رکو پڑھو، پھر دو رکو، پھر تین رکو، اور روزانہ الحمدو سے شروع کر کے پورا قرآن دھیرے 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 پورا کرو. حفاظ کو تین پارے پڑھنے چاہیے، اس میں سے اکثر حصہ قرآن میں، تو کبھی بھی نہیں بھولو گے. اور اگر تین نہیں پڑھ سکتے تو دو پڑھو، دو نہیں تو ایک پڑھو، ایک کو تین مرتبہ پڑھو، آدھے کو چھ مرتبہ پڑھو، کوارٹر کو بارہ مرتبہ پڑھو، پکا ہو جائے گا. آئندہ رمضان میں اگر یہ آج سے شروع کیا کہ کوارٹر کو بارہ مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا تو آئندہ رمضان میں بھی سرکات پڑھا سکو گی انشاءاللہ العزیز. اور جو غیر حفاظ ہیں، عوام ہیں، ان کو کم سے کم ایک پارا پڑھنا چاہیے. اور اگر ایک پارا ابھی نہیں پڑھ سکتے تو تھری کوارٹر پڑھو، تھری کوارٹر نہیں تو آدھا، آدھا نہیں تو کوارٹر، کوارٹر نہیں تو ایک رکو میرے بھائیوں، ایک رکو. لیکن روزانہ پڑھو، ارادہ کر لو کہ آج سے ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور جو حضرات پہلے ہی سے ایک یا ایک سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، حفاظ تین یا تین سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، وہ نیچے نہ اترے، اوپر چڑھنے کی کوشش کرے. تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے ہمیں، نمبر دو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور سمجھنے کے لیے عوام کے لیے درس قرآن کے حلقے بہت ضروری ہیں. ہفتے کا ایک دن مقرر ہو جائے. ہمارے یہاں انگلینڈ میں تقریباً ہر مسجد میں، ہر مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث، ایک امام درس قرآن کرتا ہے، دوسرا کبھی ائمہ نہیں تو کوئی اور عالم مقرر کر دیا جاتا ہے. اور بعض مسجدوں کے اندر تو دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ مرتبہ بھی ہوتا ہے الگ الگ عالم. اور عوام کو چوائس ہوتی ہے، ہر درس میں بیٹھنا چاہیے تو ہر درس میں بیٹھے، بزی ہے تو بھائی جس کی طرف انکلینیشن ہے بیٹھے. بعض مسجدوں میں بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے وابستہ نہیں، لیکن امام اور عالم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، قیامت کے دن اسے پوچھ نہیں ہوگی. اور لوگوں کے لیے فیسلٹی بھی ہے، پھر مسجدوں میں اردو میں بھی درس ہوتا ہے، انگلش میں بھی، یہ بھی ہمارے دونوں کے لیے فیسلٹی ہوتی ہے. تو درس قرآن کا سلسلہ اسی طرح خود جو ہے، خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن بہت عمدہ کتاب، بہت عمدہ تفسیر، تھوڑے تھوڑے دو دو تین تین صفحے پڑھو. یا یہ کہ آپ یہاں جس عالم سے آپ کو تعلق ہے اس سے کہو کہ آپ میری دینی حالت سے واقف ہے، علمی حالت سے واقف ہے، آپ میری رہنمائی کیجئے کہ تفسیر میں مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے. تو سیکھو تفسیر، اور مولانا اور مفتی گوگل سے دور رہو. یہ جو گوگل کے اوپر جا کے تفسیر پڑھو، تفسیر سمجھو، علم کو حاصل کرو، یہ بہت زیادہ خطرناک، بہت زیادہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ان ھذا العلم دین فانظر امن تاخذون دینکم. میں انگلینڈ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جس کی بات سنیں، جس کی بات پڑھے، آپ کو معلوم ہو کہ کون ہے، آپ کو معلوم ہو اس کا نام، معلوم ہو کہ کون ہے، نام معلوم ہونے کے بعد یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں. تو اگر آپ کو کسی کی تقریر بہت اچھی لگی یوٹیوب کے اوپر اور پہلی مرتبہ سنی تو رک جاؤ، مت سنو آگے، پہلے مولانا اقبال صاحب کو جا کر پوچھو، مفتی شریف صاحب کو جا کر پوچھو، مولانا حکمت اللہ صاحب کو جا کر پوچھو، مفتی ایوب صاحب کو جا کر پوچھو، مفتی شبیر صاحب کو جا کر کے پوچھو. جس عالم سے آپ کا تعلق ہے، دل لگے ان سے پوچھو کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تو میں جانتا ہوں، ان کو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ وہ مولانا اقبال صاحب سے زیادہ اچھے انداز میں بولنے والا ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ مفتی شریف ایسی تقریر نہیں کر پاتے جتنی یہ کر پاتا ہے، لیکن مفتی شریف کو آپ جانتے ہیں، ان کو نہیں جانتے. یہ کہاں پیدا ہوئے تھے، یہ کس کے بیٹے ہیں، ان کے دادا کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. جب ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو پوچھ کر کے اس کو ویریفائی کراؤ. اور معلوم ہی نہیں ہے کہ بولنے والا کون ہے، آرٹیکل بہت اچھا لگ رہا ہے مگر آتھر کا نام نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے. یہ بے سند چیز کو کبھی نہ سننا چاہیے نہ کبھی پڑھنا چاہیے. علماء سے علم حاصل کرو میرے بھائی، اور پھر اس پر عمل کرو. یہ درس قرآن میں جو کچھ حاصل ہے اس پہ بھی عمل کرو. علماء اس طرح تقریریں کرتے ہیں، وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہے، اس پر بھی عمل کرو، اور پھر اس کی آگے تبلیغ کرو. بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے جو کچھ تم سنو وہ آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. گھر میں اہلیہ کو جا کر بتاؤ، گھر میں بچیوں کو جا کر بتاؤ، بچوں کو جا کر بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ. یہ میرے بھائیو اگر کام ہم نے کر لیا تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكْ, یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی ہے. فَاتَّبِعُوهُ, تم اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اس میں جو بری بری باتیں تم کو متوجہ کیا گیا ہے برائیوں کی طرف, اس سے بچو تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تو تمہارے اوپر رحمت نازل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس محبت سے اور جس خیر خواہی سے اور جس ہمدردی سے آپ حضرات کی خدمت میں میری باتیں اپنی باتیں عرض کی ہیں, اسی خلوص اور اسی ہمدردی سے آپ اس کی طرف توجہ کریں گے, اور انشاءاللہ میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش نصیب اور سعادت مند سمجھوں گا اگر مجھ حقیر کی اور اس مجھ روسیہ کی ان باتوں کی طرف آپ حضرات نے توجہ فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے لساکا کے اندر بہت اچھے اچھے علماء ہیں, صاحب نسبت علماء بھی ہیں ماشاءاللہ, صاحب علم علماء بھی ہیں جن کا علم بہت گہرا ہے. صاحب نسبت یعنی نیکی بھی ان میں بزرگوں سے تربیت یافتہ بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں. بعض نوجوان علماء ایسے ہیں, بعض نوجوان علماء کہ میری ان پہ نظر پڑتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس ہوتا. ایسے یہاں نوجوان علماء ہیں, ان کی طبیعت میں نیکی بھی بہت ہے, شرافت بھی بہت ہے, اور ان کو دیکھ کر کے میں ان کے والدین کو قابل رخص سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسی اولاد ان کو دی ہے. صاحب نسبت علماء بھی ہے, اہل علم بھی ہیں, ایسے اہل علم بھی ہے کہ جن میں تقویٰ بھی ہے, جن میں خوف خدا بھی ہے. ایسے علماء سے آپ فائدہ اٹھاؤ. اور میں علماء سے بھی کہوں گا کہ جن جگہوں پر ہماری قدر نہ ہو رہی ہو یا لوگ غفلت میں ہوں تو ہمیں توازو سے بیٹھنا نہیں چاہیے, ہمیں بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے ہماری طرف سے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہاں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی بہت مضبوط ہے, یہاں ماشاءاللہ علمی کام بھی ہو رہا ہے, دارالعلوم کھل گیا ہے اور یہ الفلاح بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. بچیوں کے لیے بھی انتظام ماشاءاللہ دو جگہ پر ہے, مولانا امتیاز صاحب کے یہاں ہے اور وہاں جامعہ زینب ہے, اور پھر خانقاہ ہیں. مشائخ کا کتنا ورود ہوتا ہے, بار بار آتے ہیں, یا خود صاحب نسبت لوگ ہیں. تو یہ ایک کمی ہے, اسے میرے بھائیوں پوری کر لو, اور آپ دیکھیں گے 6 مہینے 1 سال کے اندر کہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس ہوں گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر ہمیں یہاں بھی ملاقات کرائے, لیسٹر میں بھی ملاقات کرائیں, اور حرمین شریفین میں بھی ملاقات کرائیں, اور جب ہمارا حشر ہو اور ہم ادھر ادھر دیکھیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے تو وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں, اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی اللہ ہمیں ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ شانہ یہاں لساکا میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب کاموں میں خوب برکت دے, آپس میں سب کو پیار محبت سے رہنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ یہاں جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, علماء بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, غیر علماء بھی ہیں, سالہ سال کی خدمتیں ہیں, امیر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو غیر علماء بھی بہت ہیں جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی عمروں میں اور اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کی جد و جہد میں بہت برکت عطا فرمائے. میرا میرے بھائیوں جو مزاج ہے نا وہ اول ایمبریسنگ ہے. میں جتنے دین کے شعبے چھوٹے سے چھوٹے تختی پڑھانے والے کو بھی میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اس لیے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے. یہ سب ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ سب کو بہت ترقی دے, سب کو تمام وسائل مہیا کرے, ان کی ساری ضروریات پوری کریں, اور اللہ تعالیٰ شانہ پورے زامبیا کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے لساکا کو قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی اس کا ذریعہ بنائے کہ میں بول رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ شانہ الفلاح اکیڈمی جس منزل کی طرف رواں دواں ہیں ان کی ساری ضروریات بھی پوری فرمائیں. ان کو کہتے ہیں کہ لیک آف ریسورسز ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ ریسورسز بھی ان کو عطا فرمائے خزانے غیب سے. مگر میں ان کو یہ کہوں گا کہ کام چھوٹا ہو بڑا ہو یہ نہیں دیکھنے کا, کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کا. کام بڑا ہو مگر صحیح نہ ہو وہ اللہ کے یہاں زیرو ہے, اور کام چھوٹا ہو مگر صحیح ہو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. دارالعلوم دیوبند بھی صرف ایک طالب علم اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا, تو آپ تو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا سے تو آگے ہی ہیں, تمہارے یہاں تو 45-50 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ شانہ برکت دے, جتنے وسائل ہیں اتنا کام کرتے رہو, جتنے اساتذہ ہیں اس کے مطابق کام کرتے رہو. رضا الہی کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قبول فرمائے. میں اپنی بات کو اس درخواست پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ حضرت میرے لیے بھی دعا فرماتے رہیں, میرے سب کاموں کے لیے بھی, میرے سب متعلقین کے لیے بھی. میں بھی انشاءاللہ ایسا کرتا رہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی ہمارے
حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے ماں کے برابر ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس،
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
آمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله.
آمين.
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سكرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صحتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذات الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو عافیت کا معاملہ فرما. فضل و عنایت کا معاملہ فرما. حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں. الہ العالمین ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے رب الرحیمین معاف فرما دے. اے رب الرحیمین معاف فرما دے. اے رب الرحیمین معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. معاف فرما دے. معاف فرما دے. ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ہمارے متعلقین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اس بستی میں رہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس ملک میں رہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. پورے عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین جو 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 انتقال کر چکے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا رب الرحیم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین مردوں کو زندوں کو قیامت تک آنے والوں کو اگر تو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ورنہ ہمارا سب کچھ الہ العالمین بگڑ جائے سمر جائے گا. یا رب الرحیم گناہوں کی دھوئے میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو معاف کر کے پار لگا دے. الہ العالمین پار لگا دے. الہ العالمین پار لگا دے. الہ العالمین ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے. الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کی بات بتلائی ہے جو خلال عالمین ہم بہت امیدیں لے کر ختم قرآن کی اس مجلس میں آئے ہیں. خلال عالمین تیرے گھر میں عصر سے بیٹھے ہوئے ہیں, مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رب الرحیم تو بڑا رحیم ہے. خلال عالمین جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ختم قرآن ہوتا ہے, تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خلال عالمین خلال عالمین ان اٹھے ہوئے آنسوؤں کو بھول بھر والے, ان اٹھے ہوئے آنسوؤں کو بھول بھر والے, ان اٹھے ہوئے آنسوؤں کو بھول بھر والے. خلال عالمین محرومی سے بچا لے, محرومی سے بچا لے, محرومی سے بچا لے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے, یہ در کس لیے ہے. خلال عالمین جھولی کو بھر دے, جھولی کو بھر دے, تمہاری جھولیوں کو بھر دے. نظر کرم فرما دے, نظر کرم فرما دے, نظر کرم فرما دے, رحمت کی بارشوں کو برسا دے, برکتوں میں ہمیں لپیٹ لے. خلال عالمین مغفرت کی چادر ہمیں نصیب فرما دے. اے رب الرحیم تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تائی کی رضا کا بزرا فرما دے. خلال عالمین تیرے کلام کی برکت سے خلال عالمین تائی جنت تک کی رضا کا نظرا فرما دے. جنت تک کی رضا کا نظرا فرما دے. لال عالمی ہم تیرے در کے بھکاری ہے, لال عالمی ہم سائل بن کر آئے ہیں. یہ رب الرحیم نظر کرم فرما, نظر کرم فرما, نظر کرم فرما. راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. لال عالمی ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. لال عالمی ہمارے حدود کا تذکرہ فرما دے, ہمارے نفوس کا تذکرہ فرما دے, ہمارے آمان کی اصلاح فرما دے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. لال عالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرما, لال عالمین ہمیں یقین محکم نصیب فرما, ہمیں معرفت تامہ نصیب فرما. یہ رب الرحیم اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما, مقربین بارگاہ میں شامل فرما. لال عالمین ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما. مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرما. اے رب الرحیمین گناہوں سے نجات عطا فرما, گناہوں سے نجات عطا فرما, گناہوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین تیری ناراضگی سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے تمام کاموں سے بچا لے. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے, تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے. الہ العالمین زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے, الہ العالمین تیری ہی نعمتیں کھا کھا کر تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. الہ العالمین ہمارے جسم کا بال بال, ہمارے جسم کا روبار روبار تیرا نام فرما دے. الہ العالمین تیرے دربار کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین ہماری توبہ بھی جھوٹی, ہمارا استغفار بھی جھوٹا, الہ العالمین ہماری ندامت بھی جھوٹی. یا رب الرحیم تیرے فضل و کرم کے سوا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. یا رب الرحیم معاف فرما دے, معاف فرما دے. خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. یا رب الرحیم اپنی نظر کرم سے محروم نہ ہو, نظر کرم سے محروم نہ ہو, اپنی نظر کرم سے محروم نہ ہو. یا رب نظر کرم فرما دے, نظر کرم فرما دے, اپنا بنا لے. اے اللہ اپنا بنا لے, اے اللہ اپنا بنا لے. الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو اپنا بنا لے, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے دوست احباب کو, ہمارے محبین کو, محسنین کو. الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو, الہ العالمین غیر مسلموں کو, سب کو اپنا بنا لے, سب کو اپنا بنا لے. ہدایت کو عام فرما دے الہ العالمین, علم قرآن کو عام فرما دے, علم حدیث کو عام فرما دے. الہ العالمین تیرے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. الہ العالمین اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے, ہماری اولاد کو قبول فرما لے, ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. رب الرحیم ہم سب کو قابلیت عطا فرما, مقبولیت نصیب فرما, صلاحیت و صالحیت عطا فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین تو مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین میں سیاہ کار ہوں, روسیہ ہوں مگر مسافر ہوں. الہ العالمین یہاں اور بھی بہت سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین اپنا بنا لے. الہ العالمین تو سبحان
بزرگوں کی داڑیوں کی زبیدی کو دیکھ کر حیا کرتا ہے. الہٰذا نبی ان کی آنکھیں لاج رکھ کر انہیں اپنا بنا لے. الہٰذا نبی یہاں مریض بیٹھے ہوئے ہیں, الہٰذا نبی بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, کمزور بیٹھے ہوئے ہیں, الہٰذا نبی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, معصوم بچے جو بے گناہ ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں, الہٰذا نبی ارباب نسبت بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں, اہل علم ہیں, حفاظ ہیں, مفتیان کرام ہیں, قراء ہیں, مبلغین ہیں, دعات ہیں, الہٰذا نبی الہٰذا نبی ان میں سے کوئی تو تیرا بندہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا. اے اللہ اس کی آمین کی لاج رکھ کر الہٰذا نبی ہم سب کو اپنے یہاں دائمی مقبولیت عطا فرما, دائمی رضا نصیب فرما, الہٰذا نبی الہٰذا نبی حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے, الہٰذا نبی ایمان و یقین کا دائمی فیصلہ فرما دے, معرفت و محبت کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین ہمارے لیے فیصلے فرما دے, ہمارے سب متعلقین محققین محسنین پوری امت کے لیے فیصلے فرما دے. الہٰذا نبی جن بچوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی ہے انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما. مرتے دم تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہٰذا نبی جن کے سینوں کو علوم قرآنی سے منور فرما دے, قرآنی تفسیر سے منور فرما دے. الہٰذا نبی انہیں عالم بہادر بنا دے, الہٰذا نبی پورے عالم میں دین کو عام کرنے کا انہیں جذبہ نصیب فرما دے, الہٰذا نبی امت کے لیے تڑپنے والا بنا دے, الہٰذا نبی امت کے لیے تڑپنے والا بنا دے, امت کے لیے تڑپنے والا بنا دے. انہیں اپنے اساتذہ کے لیے, ماں باپ کے لیے, ہمدردوں کے لیے, ہم سب کے لیے الہٰذا نبی سب کے جاریہ بنا دے, الہٰذا نبی نے سب کے جاریہ بنا دے, الہٰذا نبی نے سب کے جاریہ بنا دے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. الہٰذا نبی علم دین کو, علم قرآن کو, علم حدیث کو, علم نبوت کو ہمارے نسلوں میں قیامت تک جاری اور ساری فرما, ہمارے خاندانوں میں خدا میں دین پیدا فرما, محدثین مفسرین علماء پیدا فرما, مبلغین اور دعات پیدا فرما, دین کے لیے جد و جہد کرنے والے رجال اولیاء پیدا فرما. اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین ہم سب کو قبول فرما لے. وساکم الہ العالمین دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کو قبول فرما, مدارس کو قبول فرما, مکاتب کو قبول فرما, مساجد کو قبول فرما, اسلامی اداروں کو قبول فرما, اسلامی اسکولوں کو قبول فرما, ریلیف رفاہی کاموں کو قبول فرما, خرقاہی کاموں کو قبول فرما. الہ العالمین جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں چاہے جس لائن سے بھی خدمت کر رہے ہو سب کو قبول فرما, سب کو آپس میں شیر و شکر بنا دے, سب کو ایک اور نیک بنا دے, سب کو ایک دوسرے کا کام دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے, سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے. یہ رب الرحیم خلفشار سے انتشار سے فطروں سے شرور سے الہٰذا نبی سب کی حفاظت فرما, شیطانی مصالح سے نفس کی تصویرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے رب الرحیمین پورے افریقہ میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, پورے عالم میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, اپنے دین کا بول بالا فرما, اپنے دین کا بول بالا فرما, اس امت مرحومہ پر رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, نصرت نازل فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, امن کو عام فرما, ظلم تشدد کو ختم فرما, دہشت گردی کو ختم فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, تو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. شرور سے پناہ ہماری ہو, شرور سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, محبین, محسنین, مرحومین, پوری امت کی تمام جائز ایک مقاصد کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, بے رشتہ کو نیک رشتے عطا فرما, جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما, جن خاندانوں میں, جن دوستوں میں ناچاریاں ہیں ختم فرما. اے رب الرحیم بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جن کے اپنے مکانات نہیں ہیں انہیں وہ سب والے مکانات نصیب فرما, مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. الہ العالمین جس کی جو حاجت ہے پوری فرما دے, دنیاوی حاجت بھی پوری فرما, اخروی حاجت بھی پوری فرما. اے رب الرحیم اے ارحم الراحمین الفلاح کے نبی کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما،
امین.
اللہ العالمین سارے مسائل خیر سے مہیا فرما،
امین.
اے ارحم الراحمین جامع مسجد کے تحت چلنے والے سارے کاموں کو بے انتہا قبول فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. ہماری دعاؤں کو مذہب کے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
سبحان
ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.